جمعہ 10 جولائی کی سیروین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کی اوفا میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں ملاقات. اس کا اصل فائدہ کسے ہوگا؟ تجزیہ کار.
سب سے بڑا فائدہ چین کو ہوگا کیونکہ چین آج پیس بروکر بن جائے گی جو بھارت نے کبھی بھی الاؤ نہیں کیا تھا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی جانب سے اگلے برس پاکستان میں منعقد ہونے والے سارک سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت قبول کر لی ہے. تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
دونوں ممالک کے سیکرٹری خارجہ نے مشترکہ اخباری کانفرنس سے خطاب کیا جس میں بتایا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. اس موقع پر جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے کے 5 اہم نکات میں پہلا نمبر پر دونوں ممالک کے حکام دہشت گردی کے مسئلے سے وابستہ تمام معاملات پر دلی میں ملاقات کریں گے. بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس اور پاکستانی رینجرز کے اہلکاروں کی ملاقات منعقد ہوگی اور اس کے علاوہ ڈی جی ملٹری آپریشنز کی ملاقات بھی ہوگی. ماہی گیروں کی رہائی کا فیصلہ 15 دن کے اندر کیا جائے گا اور مذہبی مقامات کی زیارت کی غرض سے آنے والوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی. ممبئی حملہ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں بھی دیگر تعاون سمیت ملزموں کی آوازوں کی ریکارڈنگ کا بھی تبادلہ کرنے پر اتفاق ہوا ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں تشدد کے 2 مختلف واقعات میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان میں سے 6 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا جبکہ 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے آج کور ہیڈ کوارٹر کوئٹہ کا دورہ کیا ہے جہاں انہیں بلوچستان میں امن و امان سمیت مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پر بتایا گیا کہ بلوچستان میں ایف سی اور پولیس کے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد سمیت فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث افراد کے خلاف بلا تفریق آپریشن کی وجہ سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے. اس بریفنگ میں سول اور فوجی اہلکاروں سمیت بلوچستان کے آئی جی ایف سی کے چیف سیکرٹری اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک تھے. بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ میمن سنگھ شہر میں بھگدڑ کے دوران 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ سینکڑوں افراد کے ایک فیکٹری میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران پیش آیا جہاں فیکٹری کے مالک قریب افراد میں مفت کپڑے تقسیم کر رہے تھے. برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات تکلیف دہ حد تک سست روی سے پیش رفت ہو رہی ہے. ویانا میں صحافیوں سے بات چیت میں انہوں نے بتایا کہ بعض مسائل پہ اب بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. فلپ ہیمنڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیش رفت کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا کہ یہ تکلیف دہ حد تک سست روی کا شکار ہیں لیکن ہم پیش رفت کر رہے ہیں. تاہم اب بھی بہت سے مسائل ہیں جنہیں سلجھانے کی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے اہلکار اگلے 12 گھنٹوں تک ایرانیوں کے ساتھ کام کر کے مسودے میں مزید وضاحت لائیں گے اور پھر کل ایک بار پھر وزراء آخری رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ملاقات کریں گے. یہ تھے برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ کے الفاظ. یمن میں رات گئے جنگ بندی پر عمل درآمد کے بعد لڑائی کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے. سعودی اتحاد سے تعلق رکھنے والے جنگی جہازوں نے دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. صنعاء پر اس وقت حوثی باغیوں کا قبضہ ہے. اطلاعات ہیں کہ باغیوں نے عدن میں رہائشی آبادیوں پر شیلنگ بھی کی ہے. چین کا کہنا ہے کہ چینی خاندان کے سائز سے متعلق قوانین میں نرمی کے بعد پچھلے سال قریباً 10 لاکھ اضافی بچے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ تعداد چین کی اصل منصوبہ بندی سے کہیں کم ہے. تفصیل کے ساتھ ظفر سید.
چین کو توقع تھی کہ 1 سال میں 20 لاکھ سے زیادہ اضافی بچے پیدا ہوں گے. سن 2013 میں چین نے خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق اپنے سخت قوانین میں تبدیلی کی تھی جس کے مطابق ایسے والدین جن کی صرف ایک اولاد ہے وہ دوسرا بچہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. چین میں پچھلے سال تقریباً 1.7 کروڑ بچے پیدا ہوئے تھے.
یونان کے ارکان پارلیمان تیسری بار مالی امداد حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے ووٹنگ کریں گے. ان تجاویز کا مقصد معاشی بحران اور یورو زون سے ممکنہ طور پر نکالے جانے کو روکنا ہے. اصلاحات کے مسودے میں ٹیکسوں میں اضافہ اور پینشن میں تبدیلیاں شامل ہیں. برطانوی حکومت کی جانب سے انتباہ جاری کیے جانے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں سیاح تیونس چھوڑ کر جانے کی تیاریوں میں ہیں. برطانوی حکومت کے مطابق وہاں شدت پسندوں کی جانب سے ایک اور حملے کا امکان ہے. انڈونیشیا نے مشرقی جاوا میں کوہ راؤنگ میں آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے بالی سمیت اپنے 5 ہوائی اڈے بند کر دیے ہیں. وزارت ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات لیے گئے. اور مصر سے تعلق رکھنے والے ہالی ووڈ فلم اسٹار عمر شریف قاہرہ کے ایک اسپتال میں دل کا دورہ پڑنے کے سبب انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 83 برس تھی اور وہ الزائمر کی بیماری میں مبتلا تھے. انہوں نے ہالی ووڈ کی مشہور فلموں لارنس آف اریبیا اور ڈاکٹر زیواگو میں کام کرنے سے پہلے 25 مصری فلموں میں کام کیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ لائن کی ہماری پہلی خبر یہی ہے کہ پاک بھارت قومی سلامتی کے مشیر دہشت گردی پر بات کریں گے. پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم نے روس کے شہر اوفا میں آج ملاقات کی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم مودی نے پاکستان آنے کا وعدہ کیا ہے اور دعوت قبول کر لی ہے. یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی ہے اور ہماری بھی آج بڑی خبر یہی ہے اور ہم اسی پر تفصیل سے بات کریں گے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان آئیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں پاکستان میں ہونے والے سارک سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت دی تھی. دونوں رہنما شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے اجلاس میں شرکت کے لیے روس کے شہر اوفا میں ہیں، جہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آئے ہیں. چین کا اس میں کس قدر اہم کردار ہے، اس پر پروگرام میں آگے چل کر بات ہوگی. اس کے علاوہ دونوں ملک آج شنگھائی تعاون تنظیم کے باقاعدہ رکن بھی بن گئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن پہلے دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کا احوال، جو آج صبح اوفا کے کانگریس ہال میں ایک گھنٹے سے زیادہ دیر جاری رہی. اس میں دونوں ملکوں کے وفود بھی موجود تھے، لیکن اس ملاقات کا پہلے سے کوئی ایجنڈا جاری نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے بعد میڈیا سے کسی قسم کی بات چیت کی. تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
ایک برس کی کشیدگی کے بعد پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کے درمیان ملاقات ان دونوں رہنماؤں کی طرح جنوبی ایشیا کے عوام کے لیے بھی کچھ مسرت کا باعث بن سکتی ہے. گو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سال سے جاری کشیدگی کے بعد تعلقات میں بہتری کے لیے بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیکن اس سربراہ ملاقات کے بعد جو مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے اس میں ایک نئے آغاز کے اشارے موجود ہیں. پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعجاز چوہدری نے وزیراعظم نواز شریف اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات کے بعد جاری ہونے والا مشترکہ اعلامیہ پڑھتے کہا،
دونوں رہنماؤں کے درمیان اتفاق پایا گیا کہ خطے میں امن اور ترقی کے لیے بھارت اور پاکستان پر مشترکہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے دونوں رہنما تمام حل طلب مسائل پر بات کے لیے تیار ہیں.
دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ ایک برس کے دوران پیدا ہونے والی کشیدگی کی بنیاد پر خدشات تھے کہ آج کی ملاقات میں زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکے گی، لیکن اس مختصر ملاقات میں دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان جلد از جلد نئی دلی میں ملاقات کا بندوبست کرنے اور سرحد پر تعینات افواج کے درمیان رابطے بڑھانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا. اس کے علاوہ ممبئی حملے کے مقدمے میں بھی ٹھوس پیش رفت کی کوششوں پر بھی اتفاق پایا گیا. بھارتی سیکرٹری خارجہ جے شنکر نے مشترکہ اعلامیے کا ایک حصہ پڑھتے ہوئے کہا،
بوتھ سائیڈز اگریڈ ٹو ڈسکس ویز اینڈ مینز.
دونوں رہنماؤں نے ممبئی حملہ کیس کی کاروائی میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے اضافی شواہد جیسا کہ ملزموں کی آوازوں کے نمونے فراہم کرنے پر اتفاق کیا.
پاکستانی اور بھارتی وزیراعظم کے درمیان ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان ایک برس سے کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے. پچھلے سال پاکستانی وزیراعظم کے بھارت کے خیر سگالی کے مختصر دورے کے چند ہفتوں بعد یعنی اگست 2014 میں بھارت نے دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹریوں کی ملاقات منسوخ کرنے کا اعلان کیا. اکتوبر 2014 میں پاک بھارت سرحدی کشیدگی میں اچانک اضافہ ہوا اور دونوں جانب سے ہونے والی گولہ باری میں درجنوں شہری ہلاک ہو گئے. اس سال اپریل میں پاکستانی عدالت کے حکم پر ممبئی حملوں کیس کے مشتبہ ملزم شدت پسند رہنما ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کر دیا گیا، اور مئی 2015 میں پاکستانی فوج نے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را پر کراچی اور بلوچستان میں بد امنی پھیلانے کا الزام لگایا۔ تان یہاں پر ٹوٹی کہ پاکستان نے صاف صاف کہہ دیا کہ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے پہل اب بھارت کو کرنا ہوگی۔ بھارت نے پہل تو کر لی، لیکن پاکستانی مبصرین اور حکام جاننا چاہتے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم کی اس پہل کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ کیا بھارت نے دوست ممالک کا مشورہ مان کر کشیدگی کم کرنے کا فیصلہ کیا، یا نریندر مودی کی اپنی سیاسی اور سفارتی حکمت عملی نے انہیں پاکستانی وزیراعظم سے ملاقات میں پہل پر مجبور کیا؟ ماہرین کے خیال میں ان سوالوں کے جواب اس نئے شروع ہونے والے امن عمل کی پائیداری سے براہ راست منسلک ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی نیوز۔
دونوں ملکوں کے درمیان نئے تعلقات کے آثار، اس میں چین کا کردار کیا ہے، اس پر ابھی بات کریں گے تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے روس چلتے ہیں جہاں اوفا می شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا، جہاں ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی۔ ہم نے ماسکو میں مقیم صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا سے پوچھا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی شنگھائی تعاون تنظیم میں آج کیا اہم بات ہوئی اور کیا تفصیلات آپ کو ملی۔
شنگھائی تنظیم تعاون کا جو اجلاس اوفا میں تھا، اس کا مین ایشو تو اس کی ایکسٹینشن تھا کہ ابھی تک اس پہ موریٹوریم لگا ہوا تھا، عارضی پابندی لگی ہوئی تھی۔ 14 سال ہو گئے اس کے وجود کو، اسٹیل پائے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں نیا رکن کوئی نہیں لیا گیا تھا۔ گرچہ ایک زمانہ پہلے خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ پاکستان نے بھی کی تھی اور ہندوستان نے بھی اور ایران نے بھی کہ انہیں بطور مکمل رکن کے لے لیا جائے، لیکن رسمی درخواست جو ہے وہ 24 ستمبر 2014 کو دی گئی تھی، اور اس کے بعد اس پہ رد عمل آیا تھا کہ جب یہ سارا پروسیجر مکمل کر لیں گے تو ان دونوں کو لیا جا سکتا ہے۔
جی، لیکن مجاہد مرزا صاحب، جی اب تو یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو رکنیت مل رہی ہے۔
جی، یہ بہت ہی اچھی اطلاع ہے، اس کے بہت دور اثرات ہوں گے، اور یہ دونوں ملکوں اور بلکہ خطے بھر کے لیے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا دنیا بھر کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات ہوگی۔
دنیا بھر کے لیے تو یقیناً ہوگی، لیکن یہ بتائیے گا کہ ان دونوں ملکوں کی رکنیت سے خود شنگھائی تعاون تنظیم کو کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیے، شنگھائی تنظیم تعاون کا ایک تو یہ ہے کہ وسٹا براڈ ہوگا، اس کی جو رسوخ ہے وہ زیادہ ہوگا، یا ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، پاکستان بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، دونوں ملک جو ہے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، تو اس کی وقار بڑھے گا، اور پہلے ہی اس کی جانب بہت سارے لوگ ساتھ کا ریجن سے بھی باہر کے ملک جو ہیں اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، مزید متوجہ ہوں گے، اور اس کا بین الاقوامی میدان میں اس کی حیثیت بہتر ہوگی۔
مجاہد مرزا، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اوفا میں اس وقت ایک اور بھی بہت ہی اہم ایونٹ جاری تھا، جیسے کہ آپ سے بات بھی ہوئی تھی، یہاں پر برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ جو 5 ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقتیں ہیں، انہوں نے ایک بینک کی داغ بیل ڈالی تھی، کیا پاکستان کی بھی کوئی گنجائش بن رہی ہے یا بنتی ہے؟
یقیناً ہوگی جی۔ دیکھیں جی، ڈی آر آئی سی ایس ڈیولپمنٹ بینک جو ہے، جسے آپ برکس کہہ رہی ہیں، یوسو کا لفظ ہے برکس کہنا، تو وہ بنیادی طور پر تمام ڈیولپنگ کنٹریز کو جو پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچر اسپیشلی، ان کو مالی آنت فراہم کرنے کے لیے ہے۔
یہ تھے ماسکو سے صحافی مجاہد مرزا۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی پروگرام کے ابتدا میں بات کی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی ہے، اور آئندہ برس وہ پاکستان آنے والے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے گزشتہ چند مہینوں میں کافی کشیدہ رہے ہیں۔ دلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے دلی میں بھارتی دفاعی تحقیق کے ادارے IDSA کے سرکردہ تجزیہ کار سشانت سرین سے بات کی، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آخر اچانک ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے بات چیت کے لیے تیار ہو گئے۔
دیکھیے اس کا اگر میں آنےسٹ جواب دوں تو مجھے نہیں پتا اور شاید کسی کو بھی نہیں پتا. جواب یا تو پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑا ہوا ہے اس کا یا پھر امریکہ میں پڑا ہوا ہے پینسلوینیا ایونیو میں, کیونکہ زمینی سطح پر کچھ ایسا بدلاؤ نہیں ہوا تھا جس سے یہ امید باندھی جائے کہ اگر ایک ڈائیلاگ پروسیس شروع ہوگا تو وہ کسی نتیجے پر پہنچے گا. میرے خیال ایسی کوئی نہ تو کوئی سنکیت تھا نہ کوئی امید تھی. تو اگر اب یہ اس طرح کا پروسیس انہوں نے شروع کیا ہے تو یا تو یہ جلد بازی میں کچھ کھانا پورتی کرنے کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے, کسی کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے, یا پھر بے وقوفی میں کیا گیا ہے. اب ایگزیکٹلی کس لیے کیا گیا یہ تو سمے بتائے گا.
سشانت یہ بتائیے کہ اس میں بڑی تیزی سے ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا جس میں ماہی گیروں کو 15 دن کے اندر چھوڑنے کی باتیں ہیں, سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت شروع کرنے کی باتیں ہیں. اس میں اتنے بڑے بڑے قدم جو ہے یہ ظاہر ہے 2 گھنٹے میں تو اس طرح کا مشترکہ بیان نہیں بنا ہوگا.
نہیں میرے کو اس میں کوئی بہت زیادہ اچنبھا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے ایک تو ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی بیک چینل کیا آپریٹ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا, اور جہاں تک ہم کو پتا ہے کہ کوئی اس طرح کا بیک چینل نہیں کر رہا تھا, اور اگر کر رہا تھا اور بھارت اور پاکستان جیسے ملکوں میں اس کو خفیہ رکھا گیا اتنے سمے کے لیے تو پھر یہ بہت بڑی ایک اپلبدھی میں مانوں گا.
سشانت آپ نے اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات چیت امریکہ کے دباؤ میں ہوئی ہو, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے بھی حالات ہوں گے کہ یہاں وزیراعظم مودی پاکستان کے دورے پر جائیں اور بات چیت اور آگے بڑھے؟
جس طرح کی ایک لحاظ سے مارکیٹنگ اسٹریٹجی رہی ہے سرکار کی کہ پرسپشن کو اگر مینیج کر لیا جائے تو پالیٹکس بھی مینیج ہو جاتی ہے, اگر اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ یہ چلے بھی جائیں, لیکن اس سے جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں بھارت اور پاکستان کے مابین کیا وہ ایڈریس ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جب تک وہ زمینی سطر کی تبدیلی نہیں آتی سوچ کی اور حالات کی تب تک پردھان منتری کا وہاں جانا ایک تماشے سے زیادہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا. جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں خطے میں اس سے اگر ہم پاکستان کے نظریے سے دیکھیں تو پاکستان اپنے آپ کو ایک بہتر استھتی میں پاتا ہے بھارت کے بنسبت. افغانستان کا جو معاملہ تھا وہ پاکستان کو لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سلٹ رہا ہے. چین کی طرف سے ایک بہت بڑا ایڈ کے پیکج کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کی ڈیسٹنی کو وہ چینج کر دے گا. اور تیسرا جو امریکہ اور باقی دیشوں سے ایک زمانے میں ایک دباؤ پڑتا تھا پاکستان کے اوپر وہ بھی بالکل پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے, اور یہاں تک ہی نہیں ان کو اب ہتھیار بھی مل رہے ہیں اور ایڈ بھی مل رہی ہے. تو پاکستان کو ایسی کون سی مجبوری ہے کہ وہ جس دیش کو وہ اپنا اصلی دشمن مانتا ہے اس کے ساتھ دوبارہ سے کوئی روابط اسٹیبلش کرے یا کوئی انگیجمنٹ کرے؟ نہ تو کوئی کمپلشن ہے اور نہ کوئی ضرورت ہے. اس کے ابھاؤ میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی میجر چینج آئے گا دونوں ریلیشن دیشوں کے ریلیشنز میں, مجھے تو یہ تھوڑا سا مشن امپاسبل لگتا ہے.
سشانت, وزیراعظم کے اس اچانک فیصلے پر یہاں خود ہندوستان کے اندر اپوزیشن کی طرف سے کافی نکتہ چینی ہوئی ہے, خود بی جے پی کے اندر بھی کافی کنفیوژن نظر آتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو یہ پالیسی ہے یہ ایک براڈر اس کو یہاں پر سپورٹ حاصل نہیں ہے؟
دیکھیے سپورٹ تو میرے خیال نہیں حاصل. اپوزیشن کی جو لان تان ہے وہ اپنی جگہ بھی درست ہے, کیونکہ اسی طرح کی لان تان بی جے پی کرتی تھی جب کانگریس کی سرکار تھی. جو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اب کی بار 70 سال کے بعد ایک پردھان منتری ایسا آیا ہے جو پرانی والی فیلڈ پالیسی جو ہے جو بار بار ہم نے ریپیٹ کی اور جو انسینٹی کی ڈیفینیشن پہ اترتی ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کرنا اور اس کا دوسرا نتیجہ ایکسپیکٹ کرنا, اس سے ہٹ کر کے کوئی نئی پالیسی بنائیں گے. میرے خیال جیسے پہلے 14 پردھان منتریوں نے پاکستان کی طرف رویہ اڈاپٹ کیا, 15واں بھی وہی کر رہا ہے اور اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو باقی پہلے 14 کا ہوا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھارت اور پاکستان کا جو تعلقات وہ آپ اس میں کوئی کسی بہتری کے فوری طور پر کوئی آثار نہیں دیکھتے؟
بھائی زمینی سطح پہ تو کوئی ایسے سنکیت نہیں ہے جس سے یہ محسوس ہو کہ پاکستان کی طرف سے یا بھارت کی طرف سے کوئی ایسا بدلاؤ آیا ہے جس کے تحت دونوں دیشوں کے جو رشتے ہیں مزید امپروومنٹ کی طرف یا نارملائزیشن کی طرف جائیں گے. ان فیکٹ پچھلے 1.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ منفی ہی ہوا ہے, کچھ مثبت تو کوئی قدم کسی بھی طرف سے نہیں اٹھا.
یہ تھے دلی سے تجزیہ کار سشانت سرین. اور جیسا کہ آپ نے سنا خبروں میں بھی اور ہم نے بھی آپ سے بات کی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے جو آثار اس وقت نظر آ رہے ہیں یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئے. ہم نے بیجنگ میں بھارت کے جریدے آؤٹ لک کے نامہ نگار اور تجزیہ کار سیبل داس گپتا سے رابطہ کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پھر سے تعلقات کشیدہ رہنے کے بعد ایک بار پھر کچھ بہتری کی امید نظر آئی، تو حالات کو اس طرح سے بہتر کرنے میں کیا چین کا بھی کوئی کردار رہا ہے؟ سیبل داس گپتا،
چین کا تو کردار ہے ہی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دونوں لیڈرز اپنے اپنے کنٹریز میں ایک بہت بڑے مینڈیٹ سے جیت کے آئے ہیں، تو آج وہ حالت بنے ہیں کہ وہ ایسے ڈیسیزن لے سکے کہ پرانے جو بٹرنیس ہے اس کو اوورکم کر پائے.
اچھا،
دونوں جگہ اپوزیشن ہے، دونوں جگہ کے اپوزیشن نے اس کا ویروت کیا ہے. بھارت میں مودی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شریف کے پاس کمپرومائز کر لیے، اور میں ڈان پڑھ رہا تھا اپوزیشن رحمان ملک وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مودی کے آگے کمپرومائز کر کے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن اتنا تیز نہیں ہے. ایک تو یہ ہے، دوسرا اس وقت چین کو سلک روڈ بنانا ہے، اور پاکستان میں تو شروع ہو گیا ہے کام، انڈیا میں کرنا ہے.
اچھا،
تو اس وقت چین کو اس بات میں فائدہ ہے کہ دونوں اکٹھا رہے، لڑے نہیں. دس از مور این اکنامک موٹیویشن.
تو یہ جو سلک روڈ ہے، یہ آپ یہ جو کوریڈور ہے، تجارتی راہداری، اسی کو آپ سلک روڈ کہہ رہے ہیں؟ تو چین جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی تعلقات میں بہتری کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا چین کے اس کردار کو بھارت میں چین کے اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش نہیں سمجھا جائے گا؟
Exactly. بھارت کے سیکورٹی ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کا رتوا جو ہے دنیا میں، اس کو آپ اگر بڑھائیں تو اس سے کیا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ پہلے سوال یہ ہے کہ اگر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں آج پہلی بار بھارت اور پاکستان جڑ گئے ہیں، وہ دونوں نیوکلیئر پاورڈ نیشنز ہیں، دوسری طرف روس اور چین بھی نیوکلیئر پاورڈ نیشنز ہیں، تو چار چار نیوکلیئر پاور بم والے نیشن شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں آج ہے. جس سنستھان کو کوئی بڑا مانتا ہی نہیں تھا، وہ اچانک سے امریکہ کے ناٹو کے مقابلے میں مضبوط ہو گئی ہے. اور یہ افغانستان ان کا آبزرور ہے، تو افغانستان میں ایس سی او کا رول بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ناٹو کا رول کم ہو جائے گا. تو امریکہ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا، بھارت کو یہ سوچنا ہے کہ اس سے چین کی مضبوطی بڑھ رہی ہے، کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن چین میں بیسڈ ہے اور چین کنٹرول کرتی ہے. تو اس دنیا میں اگر امریکہ کے مقابلے چین کو اتنا زیادہ مضبوط آپ کرتے ہو، تو بھارت کے لیے فائدہ کارک ہے یا نقصان کارک ہے؟ یہ بھارت کو سوچنا ہے.
شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان اور بھارت کو رکنیت مل گئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ان دونوں کے یعنی پاکستان اور بھارت کے آپس کے تعلقات میں یا تعاون کے انداز میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ ایس سی او تو ایک سیکیورٹی کے لیے تعاون کی تنظیم ہے نا.
یہ عجیب و غریب گھٹنا ہے، کیونکہ آج تک صرف ایک ہی آرگنائزیشن تھا، وچ از سارک، ساؤتھ ایشین کنٹریز والا.
جی،
سارک میں بھارت اور پاکستان.
پاکستان جی،
یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس میں پہلی بار بھارت، چین اور پاکستان بینچ شیئر کرے گی. تو یہ اپنے آپ میں ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. اس میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں رشتے مضبوط ہوں گے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو زیادہ سمجھیں گے، اور لوکل اور ڈومیسٹک پولیٹکس سے ہٹ کے ایک لارجر ایشو کے طور پہ وہ لوگ دیکھنے لگیں گے چیز کو.
جی سیبل جی، چین اور بھارت اپنے روایتی اختلافات اور جو بھی تنازعات ہیں، اس کے باوجود اپنی تجارت کا والیوم، تجارت میں اضافہ کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان اور بھارت بھی اس کی نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ ایسا کریں گے، کچھ ایسا ممکن نظر آتا ہے؟
شروع میں تو یہ لگا تھا کہ جیسے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بزنس کے رشتے اور مضبوط ہوں گے، لیکن کچھ گھٹنائیں ایسی ہوتی رہی کہ یہ بزنس کے رشتے مضبوط نہیں ہو رہے تھے. لیکن یہ تو بہت صاف ہے
جی
کہ بھارت سے آپ بجلی لیں یا آپ آلو لیں، या टमाटर खरीदे वो आपके लिए आधे दाम में पड़ेंगे, चीन से मंगवाइए या आप दूसरे किसी देश से मंगवाए। दोनों तरफ कई मौके हैं जो हम बिगाड़ रहे हैं बिकॉज एक दूसरे से हम क्या कहते हैं शक की नजर से देख रहे हैं।
लेकिन SCO में साथ साथ बैठने से, एक टेबल पे बैठने से, और जहां पर चीन भी है एक बहुत बड़ा हमसाया मुल्क, इसमें कुछ बेहतरी आएगी ऐसा लगता है?
कुछ बेहतरी आएगी लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा क्योंकि चीन आज पीस ब्रोकर बन जाएगी।
तो
जो भारत ने कभी भी अलाउ नहीं किया था, भारत हमेशा कहती आई है कि हम थर्ड नेशन को अलाउ नहीं करेंगे। एक जमाने में अमेरिका को भी अलाउ नहीं किया था पाकिस्तान और भारत के रिश्ते में, और थर्ड नेशन वाला पाकिस्तान हमेशा चाहता है क्योंकि पाकिस्तान तो कश्मीर का मसला उठाना चाहता है।
अच्छा।
लेकिन आज पहली बार भारत ने चीन को ये मौका दिया, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा गैम्बल है। अब देखते आगे क्या हो रहा है।
देखते हैं आगे क्या होता है। बीजिंग से सहाफी तजियाकार सेबल दास गुप्ता।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
और अब खबरों के साथ सवा नाज।
भारत ने जिम्बाब्वे को हरारे में होने वाले पहले वनडे में 4 रन से शिकस्त दे दी है। भारत ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर जिम्बाब्वे को जीत के लिए 256 रन का हदफ दिया, लेकिन मेजबान टीम सिर्फ 251 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान कार्डिफ में एशेज सीरीज के पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स जारी है। कप्तान एलिस्टर कुक 12 रन बनाकर 17 के मजमू स्कोर पर मिचेल स्टॉक की विकेट बने।
That was a poor stroke there. Balance, he was up on his toes, he fenced and was caught.
इंग्लैंड के दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी गैरी बैलेंस बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 308 रन बनाए थे। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स कल डम्बोला में पहले वनडे के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज जीतना जरूरी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीम्स हिस्सा लेंगी और पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग इस वक्त 9वीं है। काउंटी क्रिकेट में वोस्टरशायर की हेम्पस्टरशायर को इनिंग्स की शिकस्त के बाद बॉलिंग कोच मैट मेसन का मैच में 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल के बारे में कहना है कि वो अपने नए बॉलिंग एक्शन के साथ बेहतरीन बल्लेबाज हैं। लंदन में जारी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के पहले सेमीफाइनल में टॉप सीड नोवाक जोकोविच सामना कर रहे हैं फ्रांस के रिचर्ड गैस्के का, जबकि दूसरा सेमीफाइनल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और बर्तानिया के एंडी मरे के दरमियान है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने मारिन चिलिच, फेडरर ने साइमन, एंडी मरे ने अभिषेक पोस्पिसल और गैस्के ने स्टैन वावरिंका को हराया था। विंबलडन में खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों का फाइनल कल सरीना विलियम्स और स्पेन की मोगोरोजा के दरमियान होगा। टूर दी फ्रांस साइकिल रेस का 7वां मरहला आज शुरू होगा। रेस में बढ़तरी हासिल करने वाले जर्मनी के टॉनी मार्टिन रेस के दौरान हादसे की वजह से 7वें मरहले से बाहर हो गए हैं।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबा नास। और पाकिस्तान में उसामा बिन लादन के खिलाफ मुबैना तौर पर अमरीका की मदद करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी इन दिनों कैद तन्हाई में हैं। उनके वकला ने कहा है कि बीवी बच्चों के अलावा दूसरे अजीजों को उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाए। इस की रिपोर्ट तफसील से आगे आने को है। यहां प्रोग्राम अपने निसफ को पहुंचा। अहम खबरों की सुर्खियों के साथ शिमाइला खान।
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی جانب سے اگلے برس پاکستان میں منعقد ہونے والے ساک سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ میمن سنگھ شہر میں واقع فیکٹری میں بھگدڑ کے دوران 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بھگدڑ فیکٹری کے مالک کی جانب سے غریب افراد کو مفت کپڑے تقسیم کرنے کے دوران شروع ہوئی۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات میں تکلیف دہ حد تک سست روی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ یمن میں رات گئے جنگ بندی پر عمل درآمد کے بعد لڑائی کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ بھارت میں حکام نے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے امتحانات کے لیے ڈریس کوڈ متعارف کروایا ہے، جس میں امتحان دینے والے امیدواروں کو کہا گیا ہے کہ وہ ہلکے کپڑے زیب تن کریں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ جو خبر اس وقت پڑھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے چند گھنٹے میت صدخانے میں رکھ لیں۔ یہ معاملہ ہے کراچی کا اور یہ رپورٹ ہمارے ہاں پروگرام میں بھی آگے آنے کو ہے، لیکن پہلے چلتے ہیں یونان، جہاں تیسری مرتبہ دیوالیے اور یورو زون سے نکالے جانے کے خطرات ٹالنے کے لیے یونانی حکومت نے معاشی اصلاحات کا جو منصوبہ یورپی ممالک کو جمع کروایا ہے اس پر مجموعی طور پر مثبت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یونان کو قرض دینے والے بیشتر ملکوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، البتہ یونانی تجاویز پر حتمی فیصلے کے لیے غور و فکر ابھی جاری ہے۔ تفصیل یکجا کی ہیں ظہیر الدین بابر نے۔
یونان کے عوام نے گزشتہ اتوار کے ریفرنڈم میں وہ منصوبہ مسترد کر دیا تھا جس کی پیشکش قرض دینے والے ملکوں اور اداروں کی جانب سے کی گئی تھی۔ اب وزیر اعظم الیکسس سپراس نے معاشی اصلاحات کا منصوبہ یورو کرنسی استعمال کرنے والے ملکوں کے اتحاد یورو زون کے سامنے رکھا ہے تو بظاہر بیشتر لوگ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ یونان نے اس عزم کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ یورو زون کا حصہ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے جو منصوبہ دیا ہے وہ سنجیدہ اور مستند دکھائی دیتا ہے۔ اب ہمیں اسے دوبارہ نتیجہ خیز مذاکرات کے دھارے میں لانا ہے۔ فرانس یہی چاہے گا کہ ہم ایک اچھے معاہدے پر پہنچیں، باعزت اور یورپی قوانین کے عین مطابق معاہدے پر، جو یونانی عوام کے لیے بھی باعزت ہو جس نے کئی سالوں سے تکالیف برداشت کی ہیں۔ فرانسیسی صدر کے الفاظ:
I believe possible an agreement about Greece. We work for
اٹلی کے وزیر اعظم میٹیو رینزی نے اس امید کا اظہار کیا کہ یونانی تجاویز نے معاہدے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے جو اتوار تک ممکن ہو سکتا ہے۔ ادھر یورو گروپ کے سربراہ نے معاشی اصلاحات کے یونانی منصوبے کو جامع قرار دیا ہے۔ یورپ کے حصص بازاروں میں بھی کاروبار میں تیزی آئی ہے۔ اچانک سے یونانی حکومت اس قدر شاباش کی حقدار کیوں ٹھہری؟ اس نے اب ایسا کیا تجویز کیا ہے جو وہ پہلے نہیں کر رہی تھی؟ ان سوالات کے جواب میں معاشی امور پر بی بی سی کے ایڈیٹر رابرٹ پیسٹن کا تجزیہ ہے کہ دراصل وزیراعظم الیکسس سپراس نے بھرپور سیاست کا مظاہرہ کیا ہے، عوام کو ریفرینڈم کے ذریعے راضی کیا کہ دوسروں کی شرائط پر بات نہیں بنے گی، اور اب قرض خواہوں کی تجاویز دوبارہ انہیں کے سامنے خود سے رکھ کر پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یونانی منصوبے میں بھی کم و بیش وہی اصلاحات ہیں جن کا مطالبہ کیا جا رہا تھا: ٹیکسوں میں اضافہ، ٹیکسوں کی چھوٹ کا دائرہ تنگ کرنا، پینشن لینے والوں کی مراعات میں کمی اور دفاعی اخراجات میں کمی جیسی تجاویز۔ البتہ ان کے عوض وزیراعظم سپراس نے پرانے قرضوں میں کچھ معافی اور کچھ نظر ثانی کے مطالبات بھی جمع کرائے ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں میں یونان کو 2 مرتبہ دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا ہے۔ اس کے سر 320 ارب کا قرض ہے، جس میں سے بیشتر یورپی ملکوں نے دیا ہوا ہے۔ 20 جولائی تک یونان کو 3 ارب یورو کی قسط ادا کرنی ہے جو اس کے پاس ہے نہیں۔ دیوالیے کی طرف بڑھ رہا ہے اور ادائیگی کی بجائے اسے مزید قرض چاہیے۔ وزیراعظم سپراس نے اپنے مجوزہ منصوبے میں مزید 60 ارب یورو مانگے ہیں۔ سب سے زیادہ قرض جرمنی دیتا ہے اور وہ تیسری مرتبہ یونان کو بچانے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتا۔ جرمن حکومت نے یونانی تجاویز پر محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے، البتہ متنبہ کیا ہے کہ پرانے قرضوں کی معافی یا شرائط میں نرمی کی امید نہ رکھی جائے۔ جرمنی کا کاروباری طبقہ بھی حکومت سے الگ سوچ نہیں رکھتا۔ برلن سٹاک ایکسچینج کے سربراہ آرچر فشر نے یونانی حکومت کو طالبان سے جا ملایا۔
Greek government has acted like financial Taliban over the last half year
وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ نصف سال میں یونانی حکومت نے مالیاتی طالبان جیسا رویہ دکھایا ہے، سارا اعتماد کھو دیا ہے۔ جرمنی کی پارلیمان کو یہ سوال اٹھانا ہوگا کہ اب پھر 6 مہینے بعد دوبارہ یہی بحث ہوگی یا 1 سال بعد، کیا یونان اپنی تجاویز کا پابند رہے گا، ہاں یا نہ، اور اگر نہیں تو اینگلا مرکل کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یورپ کی سب سے بڑی معیشت جرمنی کا رویہ اپنی جگہ، لیکن فی الحال دیگر یورپی ممالک اور مالیاتی اداروں کی جانب سے یونانی حکومت کو امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے۔ وزیراعظم الیکسس سپراس کی آج کی اہم مصروفیت یہ ہے کہ وہ قرض خواہوں کو بھیجا گیا اصلاحاتی منصوبہ اپنی پارلیمان سے بھی منظور کرائیں، جس پر آج رائے شماری ہو رہی ہے۔ یورو گروپ کے سربراہ کے بقول پارلیمانی توثیق کے بعد یونان اور یورپ دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
بی بی سی کے نوانگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی ظہیر الدین پاور۔ اسامہ بن لادن کے خلاف مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والی ڈاکٹر شکیل آفریدی ان دنوں پاکستان میں قید تنہائی میں ہیں۔ ان کے وکلاء کے مطابق سینٹرل جیل پشاور میں قید شکیل آفریدی سے کبھی کبھار بیوی بچوں کو ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اب عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ قانون کے مطابق وکلاء اور دیگر رشتہ داروں کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
فاٹا ٹریبیونل میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کے مقدمے کی پیروی ان دنوں قمر ندیم ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء کر رہے ہیں، لیکن ان وکلاء نے 3 سالوں سے شکیل آفریدی سے ملاقات نہیں کی۔ قمر ندیم ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ صرف بیوی اور بچوں کو ملاقات کی اجازت ہے۔
ہماری کونسل کی، وکیل کی اور اس کے بہنوں کی، اس کی بھائیوں کی تقریباً 2012 میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، اگست 2012 میں۔ اس کے بعد سے اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں سے نہیں مل سکتا، بلکہ اور کسی رشتہ داروں سے بھی نہیں مل سکتا سوائے اس کی بیوی بچوں کے۔ تو صرف ابھی وہ اپنے بیوی بچوں سے 1-2 مہینے بعد ایک بار ملاقات کرتا ہے، وہ بھی بڑے ہی سیکیور انداز میں ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہ ہمیں پتہ چلتا ہے نہ کسی اور کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آئے ہیں ملاقات کی ہے، تو یہ صورتحال ہے اس کی۔
قمر ندیم ایڈوکیٹ کی اطلاع کے مطابق ہائی کورٹ کی اجازت کو 1 ماہ ہو گیا ہے، لیکن اب تک ان کے کسی رشتہ دار نے شکیل آفریدی سے ملاقات کے لیے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ جیل کے اندر بھی شکیل آفریدی تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ سیکیورٹی یا جیل پولیس اہلکاروں کا رابطہ بھی نہیں ہوتا جن سے وہ بات کر سکیں۔ جیلوں پر حملوں کے خدشے کے پیش نظر سینٹرل جیل پشاور کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ شکیل آفریدی سے معمول سے ہٹ کر برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ قانونی ماہر لطیف آفریدی نے بی بی سی کو بتایا کہ جیل کے قوانین کے مطابق ہر قیدی کو ان کے رشتہ داروں اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے۔
اگر ان کو کوئی خطرہ ہے تو پھر وہ جا کر سپرنٹینڈنٹ جیل اتھارٹیز کے سامنے ملاقات کی جا سکتی ہے، ورنہ پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، خصوصاً انٹیلیجنس بیورو جو ہے یا اسپیشل برانچ صوبائی جو سلسلہ ہے، ان کا بندہ بلا کر اس کے سامنے ملاقات کی جا سکتی ہے، تاکہ وہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو اینٹی اسٹیٹ ہو یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی اور سازش ہو یا اس قسم کی بات ہو۔ تو وہ تو قانون میں ہیں اور قانون نے وہ یہ اجازت دیتا ہے اور ہائی کورٹ نے بھی یہ اجازت دی۔
شکیل آفریدی کے سابق وکیل سمیع اللہ آفریدی کو 17 مارچ کو پشاور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس سے پہلے انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ سمیع اللہ آفریدی اس کے بعد شکیل آفریدی کے کیس سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہاں خوف کا یہ عالم ہے کہ شکیل آفریدی کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ شکیل آفریدی کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے، انہیں مئی سال 2011 میں گرفتار کیا گیا اور صرف 1 سال بعد 2012 میں انہیں 33 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ بظاہر تو یہی تاثر پایا جاتا تھا کہ انہیں اسامہ بن لادن کی مخبری کے لیے امریکہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن خیبر ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نے انہیں ایک شدت پسند تنظیم کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر سزا سنائی تھی۔ شکیل آفریدی کے وکیلوں نے 1 جون 2012 کو کمشنر پشاور، جو کہ خیبر ایجنسی کے لیے اپیل کورٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس سزا کے خلاف اپیل کی تھی۔ کمشنر پشاور نے اگست سال 2013 کو اس مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد نومبر سال 2013 کو 8 سال پہلے ایک مریض کی علاج کے دوران ہلاکت کے جرم میں سزا سنائی گئی. اب جون 2014 سے کیس فاٹا ٹریبیونل میں زیر سماعت ہے. ان کے مقدمے کی آئندہ سماعت کے لیے 30 جولائی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی شہر ملتان کے ایک وکیل نے پولیس میں ایک رپورٹ درج کروائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ توہین رسالت کے ایک مقدمے کی پیروی کرنے سے روکنے کے لیے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. واضح رہے کہ ملتان میں اس سے پہلے توہین رسالت کے ایک مقدمے کی پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ راشد رحمان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. ہم نے وکیل شہباز گرمانی سے بات کی اور یہ پوچھا کہ پولیس کا کیا رد عمل رہا آپ کی رپورٹ پر، کیا کوئی گرفتاری عمل میں آئی؟
ایک پرسن کو وہاں پہ پکڑا ہے، پولیس کانسٹیبل کو دیا ہے اور پولیس کانسٹیبل سے بعد میں مخالف وکلا کے چھڑوا کے لے گئے. اس کے بعد سے اسٹل نو پولیس نے کوئی گرفتاری نہیں کی. اور سیکنڈ یہ کہ ابھی تک کسی بھی ملزم نے بیل بیفور اریسٹ بھی نہیں کرائی.
اچھا، اور حالانکہ آپ نے ایف آئی آر میں باقاعدہ نام بھی بتائے ہیں کچھ لوگوں کے.
جی بالکل.
اچھا
جی بالکل.
تو یہ بتائیے گا شہباز گرمانی صاحب کہ آپ کو دھمکی بلیس فیمی کے ایک ملزم کی وکالت کرنے پر دی گئی ہے، تو یہ مقدمہ بنا کیوں؟ اس کا تھوڑا سا ہمیں کچھ پس منظر بتائیے گا.
جی، یہ مقدمہ جی پیر خلیل قادری جو ہے بیسیکلی ایک پیر ہے جو کہ بہت ہی نارمل فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور پیری مریدی کرتا ہے. ان کا جو ہے وہ ایک مرید تھا جس کی بیٹی گریجویٹ تھی. اس گریجویٹ لڑکی کا رشتہ جو ہے بچپن میں طے ہوا تھا اس کے ایک الٹریٹ کزن کے ساتھ، جو کہ اس وقت بھی الٹریٹ ہے. تو اب جو ہے وہ لوگ اس بچی کا رشتہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شادی کرنی ہے، نکاح وغیرہ کی ڈیٹس دو، جس پر بچی نے انکار کیا. اور جب بچی نے انکار کیا تو معاملہ ان پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب نے بھی کہا کہ اسلام جو ہے عورتوں کو مساوی حقوق دیتا ہے اور شادی جو ہے عورت کی رضا سے ہونی چاہیے. تو اس بات کے اوپر جو لڑکے والے تھے انہوں نے ان پی صاحب کے اوپر یہ بلاسفیمی کیس کرایا.
اچھا، مطلب یہ جو انہوں نے کہا یہ عین اسلامی ہے، اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بلاسفیمی ہے. تو یہ کس طرح سے عدالت تک یہ کیس ہی کیسے پہنچا؟ یہ بلاسفیمی کیا کیسے ہوئی؟
بیسک ایشو یہ تھا، الزام جو ہے وہ اور لگائے گئے ہیں.
اچھا، تو یہ بتائیے گا شہباز صاحب کہ آپ ملتان کی یونیورسٹی کے ایک استاد جنید حفیظ کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، اس مقدمے میں کوئی پیش رفت ہوئی؟
جی، اس میں گواہ چڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہی ول بی ایکویٹڈ.
اچھا، ان کا بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان پر کیا کیس بنا تھا.
ان پر جی فیس بک پہ جو ہے بلاسفیمس میٹیریل اپلوڈ کرنے کا کیس.
یہ تھے ملتان سے ایڈوکیٹ شہباز گرمانی، جنہیں توہین رسالت کے مقدمے کی پیروی سے روکنے کے لیے ہراساں کیا جا رہا ہے. چلتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں، جہاں حکومت کا کوئی بھی سردخانہ موجود نہیں ہے. رواں ماہ جب گرمی کی شدت کی وجہ سے 1300 سے زائد افراد اچانک ہلاک ہو گئے تو ان میں سے اکثر کی میتیں ایدھی سردخانے میں پہنچائی گئیں تو وہاں جگہ کم پڑ گئی تھی. رپورٹ سنی ریاض سہیل سے.
کراچی شہر کے مضافات میں واقع عمارت کے کاؤنٹر کے باہر نصف درجن کے قریب لوگ جمع ہیں. بیک وقت کئی نگاہیں تصویروں کی ایک البم پر مرکوز ہیں اور تصویروں میں کسی کی شناخت کی کوشش کر رہی ہیں. ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر وہ کھڑکی کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے نوجوان کی طرف مڑے اور معلومات چاہیے.
لاش جو ہے گلی سڑی ہے، خراب باڈی ہے.
عیدی سرد خانے کے بعد جب یہ لوگ ان تصویروں میں اپنے کسی لاپتہ رشتے دار کو تلاش کر رہے تھے تو اسی وقت کئی دیگر لاشیں بھی لائی جا چکی تھیں اور یہ سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. شہر میں کسی بھی واردات، واقعے یا حادثے میں ہلاک ہونے والے ورسا کے ہاتھوں میں جانے سے قبل اس سرد خانے کے مہمان ہوتے ہیں. ویسے تو یہاں روزانہ 40 سے 50 لاشوں کی آمد ہوتی ہے، لیکن جون کے مہینے کے آخری ہفتے میں گرمی کی شدت سے ہلاکتوں کے باعث یہاں لاشوں اور ورسا کی قطاریں لگ گئی تھیں. عیدی فاؤنڈیشن کے رضاکار اور عبدالستار عیدی کے فرزند فیصل عیدی نے بتایا کہ انہوں نے اس ہفتے 900 لاشیں یہاں رکھیں، جبکہ لاوارث لاشیں ان سے الگ تھیں۔
اور لوگ ہمارے پاس آ کے رو رہے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ہم قبرستان ایک میں چلے گئے، قبرستان دو میں چلے گئے، تین میں چلے گئے، چار قبرستان میں چلے گئے، لیکن ہمیں کہیں پہ بھی قبر نہیں مل رہی، آپ صرف پلیز چند گھنٹوں کے لیے بھی میت رکھ لو تو ہم کہیں نہ کہیں بندوبست کر لیں قبر کا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ قبرستانوں میں قبر نہ ملنے کا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت بڑا رش آ گیا۔ اپنی میت بیچارے وہ ایمبولینس میں رکھ کے لے کر آتے، ایک سرد خانے سے دوسرے قبر سرد خانے جاتے، دوسرے خرچ خانے سے تیسرے جاتے، تیسرے سے چوتھے جاتے، وہ سب بھرے ہوئے تھے۔ تو لوگ بہت پریشان تھے، ان کی لاشیں بھی بیچاروں کی خراب ہو گئیں اور قبریں نہ مل رہی تھیں۔ پھر جیسے تیسے انہوں نے قبروں کا بندوبست کیا، جس قبرستان میں 5000 کی قبر تھی وہ 50000 میں بھی قبر نہیں مل رہی تھی وہاں پہ۔
واضح ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن نے ان دنوں 250 لاوارث لاشوں کی تدفین کی تھی۔ شہر میں ٹارگٹ کلنگز، بم دھماکوں، ڈکیتیوں اور حادثات میں ہلاکتیں کبھی کبھار اموات کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہیں۔ ان میں سے کئی کی جب تک شناخت نہ ہو انہیں عیدی سرد خانے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پھر چاہے کوئی مشتبہ دہشت گرد اور ملزم ہو یا عام شہری۔ قانونی طور پر میڈیکل لیگل افسر غیر فطری موت کا شکار بننے والے افراد کی لاشوں کے اس وقت تک نگران ہیں جب تک ان کو ورثہ کے حوالے نہیں کر دیا جاتا۔ ایم ایل او ڈاکٹر نثار شاہ کا کہنا ہے کہ شہر میں کوئی بھی سرکاری سرد خانہ فعال نہیں۔
اس کی کوئک ڈسپوزل، ایک تو ڈیلے ہوتا ہے، جو ہم باڈی کا ڈسپوزل کرتے ہیں اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ گرمی کا موسم ہے، انتہائی شدید گرمی کے لو چل رہی ہے، اس میں باڈی کا خراب ہونا کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں، کچھ پرائیویٹ بھی بنے ہیں ایک دو، تو ہم ادھر بھی بھیج دیتے ہیں، یہاں ایدی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کا ایسا کوئی ابھی ایسا نہیں ہے سرد خانہ جو فنکشنل ہو۔ سرد خانے کی اہمیت یہ ہے کہ جو ہمیں ڈیلے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں وہ آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کا تو رواج نہیں ہے مذہبی لحاظ سے، کوئی بھی اپنی باڈی 5 دن کسی ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرے گا۔
2 کروڑ آبادی کے اس شہر میں لانڈی، نیو کراچی، اورنگی، جعفر تیار سوسائٹی اور دیگر کچھ علاقوں میں بعض سیاسی و مذہبی تنظیموں نے بھی سرد خانے بنائے ہیں، لیکن وہاں ہر شہری کو دسترس حاصل نہیں۔ کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی کا کہنا ہے کہ ایمبولینس سروس کی طرح سرد خانوں میں بھی نجی شعبہ زیادہ فعال اور کارآمد نظر آتا ہے۔ حالیہ آفت سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ سرکاری سرد خانوں کی بھی ضرورت ہے۔
دیکھیے، کرائسس کی، ڈیزاسٹر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو جب بھی اللہ نہ کرے زیادہ تعداد میں ڈیتھس ہوں گے تو ایسی اسپیس ایشوز ضرور آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ باڈیز کو شادی ہالوں میں رکھ لیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ رسک والا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایکسپرٹ کام ہوتا ہے، ٹیکنیکل کام ہوتا ہے مارکس کا، تو یہ ایوی سینٹر کے ہی لوگ مینیج کرتے ہیں یا اسپتالوں کے جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں وہی مینیج کرتے ہیں۔ تو لیکن اس چیز کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ضرور اس بات کا عرض کیا گیا ہے کہ مارکس کی ضرورت ہے شہر میں۔
روشنیوں کا شہر کراچی ہر سال بدامنی کے اندھیروں کی جکڑ میں ہے۔ اس صورتحال میں قدرتی آفات اور بحران سرد خانوں کی اہمیت اور افادیت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے اور اب پیش ہے کھیلوں کی خبروں اور تجزیوں پر مشتمل ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔
And does it with a 6. Magnificent win for Pakistan.
یونس سے بڑا اس ٹیم میں کوئی پلیئر ہے بھی نہیں۔
نان چنے کھا کے تو ورلڈ چیمپئن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
جس طرح فیڈریشن مزے لوٹ رہی ہے، جوائے رائڈ پہ ہے، اسی طرح لڑکوں کے اندر بھی۔
ایک اور ٹیسٹ سیریز پاکستان کے نام، مصباح الحق ناقدین کو ایک اور دکھ دے گئے۔ ہاکی فیڈریشن مزے اڑائے لیکن کھلاڑیوں کے نصیب میں نان چنے، اور خواتین ٹینس کھلاڑی کیوں غراتی ہیں؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ 9 سال کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم نے سری لنکا میں ٹیسٹ سیریز نہ جیتنے کا جمود توڑ ہی ڈالا۔ پاکستانی ٹیم کی یہ کامیابی اس لحاظ سے یادگار ہے کہ پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں جب اسے شکست ہوئی تو ماہرین اور ناقدین نے چھریاں تیز کر لی تھیں، اور انہیں انتظار اس بات کا بھی تھا کہ تیسرے ٹیسٹ میں کارکردگی 19-20 ہو اور وہ مصباح الحق اور وقار یونس پر چڑھائی کر دیں۔ مصباح الحق وہ کپتان ہیں جو اگر جیتے بھی تب بھی بہت سو کی نظروں میں کھٹکتے ہیں۔ کچھ یہی صورتحال کوچ وقار یونس کے ساتھ بھی ہے۔ دونوں کو آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا ہے کہ کے ناقدین آخر ان میں خامیاں ہی کیوں تلاش کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مصباح الحق اور وقار یونس ان ناقدین کو ایک اور دکھ دے گئے ہیں، اور وہ ہے پالیکل ٹیسٹ کی جیت کا دکھ. پالیکل ٹیسٹ میں پاکستان کی جیت کا سہرا بندھا یونس خان کے سر، جنہوں نے میچ کی چوتھی اننگز میں سینچری بنا کر پاکستان کو اس کے سب سے بڑے ہدف تک پہنچنے میں مدد دی. میں نے پالیکل ٹیسٹ کی جیت کے فوراً بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ جیت کیا معنی رکھتی ہے.
یہ بہت بڑی فتح ہے اور آئی تھنک اس کا کریڈٹ مصباح اور مصباح کی پوری ٹیم کو جاتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے فائٹ بیک کی، یو نو انڈیویجول پرفارمنسز اگر گنانی شروع کروں تو بہت سارے انڈیویجل پرفارمر ہیں.
وقار یونس سے میرا اگلا سوال تھا کہ ایک بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی تھی آپ نے.
دیکھیں، جب بڑا ٹارگٹ چیز کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بڑے پلیئر چاہیے ہوتے ہیں اس موقع کے لیے، تو آئی تھنک یونس سے بڑا اس ٹیم میں کوئی پلیئر ہے بھی نہیں. اور اوور دا لاسٹ میرا خیال ہے سال ایک میں انہوں نے چھٹی ساتویں سینچری ہے. یونس ہی ایک بہت بڑا ہمارے پاس مورا تھا جو اس طرح کا ٹارگٹ جو اچیو کر سکتا تھا. یونس خان جیسے پلیئر نے اس موقع پر، جہاں پہ آپ ایکسپیرینس کو کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس کو یوٹیلائز ہونا چاہیے، تو یونس نے بھی مصباح نے بھی دونوں نے مل کر پانچویں وکٹ کی جو پارٹنرشپ کی، آئی تھنک دونوں کو سہرا جاتا ہے اس چیز کا.
وقار سے میرا آخری سوال یاسر شاہ سے متعلق تھا کہ مبصرین کہتے ہیں کہ سری لنکا میں ایسی بالنگ اس سے پہلے صرف شین وارن نے کی تھی.
میں کہوں گا کہ شین وارن بھی پرابلی اس ایج میں اگر جب شروع میں اپنے کیریئر میں اتنی اچھی بالنگ نہیں کر رہے تھے جتنی یاسر نے اپنے پہلے ہی 8-10 ٹیسٹ میچ 10 ٹیسٹ میچوں میں 50 سے اوپر زیادہ وکٹیں لی ہیں. یاسر شاہ نے سعید اجمل کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ٹیسٹ میچ کرکٹ میں، تو آئی تھنک ون مین شو تھا. یاسر شاہ پاکستان کے لیے آئندہ وقتوں میں ایک سالڈ اسپنر کی صورت میں نظر آ رہے ہیں.
اولمپکس میں شرکت سے محرومی کی سند لیے پاکستانی ہاکی ٹیم وطن واپس آ گئی اور فیڈریشن کے عہدیداروں نے ہمیشہ کی طرح اپنی کرسیاں بچانے کی کوششیں تیز کر دیں. ہیڈ کوچ شہناز شیخ نے یو ٹرن لیتے ہوئے عہدہ چھوڑنے کو خارج عزم خان قرار دے دیا ہے. حالانکہ جب میری ان سے بیلجیم میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ فیڈریشن کو انہوں نے مطلع کر دیا ہے کہ وہ کوچ کی ذمہ داری مزید جاری رکھنا نہیں چاہتے. ٹیم کے کپتان محمد عمران آتے ہی پھٹ پڑے اور انہوں نے کہہ ڈالا کہ کیسی کامیابی، کیسے اور کیسے اولمپکس، پہلے کھلاڑیوں کی حالت تو درست کرو.
یہ دیکھیں گے کہ جی پلیئرز کے پاس جابز نہیں ہیں، پلیئرز کو انسینٹیو نہیں مل رہے، پلیئرز کو ڈیلی الاؤنسز نہیں مل رہے، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں. پلیئرز کے بغیر بھی چلے گئے اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بغیر بالکل کچھ لیے دیے بھی کھیلا ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ٹریننگ پہ توجہ دیتے ہیں، ہم اپنی جو تیاری تھی وہ تو ہمیں دے دیتے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیمپ میں ہمیں کوئی ڈائٹ نہیں مل رہی، اگر صرف ہم روح افزا پہ یا کھجوروں پہ تو ورلڈ چیمپئن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اگر ہم یہ تو نہیں کہ ہم نان چنے کھا کے تو ورلڈ چیمپئن کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اولمپک کوالیفائنگ گراؤنڈ میں ٹیم کی انتہائی مایوس کن کارکردگی کے اسباب معلوم کرنے کے لیے وزیر اعظم نے، جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پیٹرن بھی ہیں، ایک کمیٹی قائم کی ہے. ویسے اس طرح کی کمیٹیاں بنتی ہی معاملات کو ٹالنے کے لیے ہیں. میں نے اس کمیٹی کے ایک رکن اور اپنے دور کے بہترین فارورڈ شہباز احمد سے بات کی اور ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ آج پاکستانی ہاکی جس صورتحال سے دوچار ہے، اسے یہاں تک لانے میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کتنی ذمہ دار ہے.
دیکھیں، بات یہ ہے، مجھے تو 7 سال ہو گئے ہیں شور کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو ایک سیاسی شخصیت کا اثر رسوخ حاصل ہے. جو پہلی فیڈریشن تھی اس کو بھی، اور جو موجودہ ہے اس کو بھی. جو موجودہ فیڈریشن ہے، ان کو میں نے سمجھایا تھا کہ آپ آصف باجوا اور قاسم ضیاء کو چھوڑ دیں، لیکن یہ جو موجودہ فیڈریشن ہے، انہوں نے قاسم ضیاء اور آصف باجوا کو ابھی بھی اپنے پے رول پہ رکھا ہوا ہے. وہ ابھی بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ساری جو سہولیات ہیں ان کو میسر ہیں، اور ان کا ایجنڈا ملک کی ہاکی ٹھیک کرنا نہیں ہے، اس لیے یہ ملک کی ہاکی کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے.
شہباز احمد سے میں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس ٹیم نے سال بھر پہلے ایشین گیمز اور چیمپئنز ٹرافی کے فائنلز کھیلے ہوں، وہ اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ میں بری طرح بکھر گئی.
اس میں سب سے بڑا جو غلط فیصلہ ہوا، وہ ٹیم کے جانے سے 2 دن پہلے جو انہوں نے ٹیم مینجمنٹ کوچز تبدیل کیے، وہ بہت بڑا کرائم تھا میں سمجھتا ہوں ملکی ہاکی کے لیے. اس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کے لڑکے ڈسارٹ ہو گئے، ٹیم ٹوٹ گئی. اور دیکھیں، ایک کوچ جب 2 دن پہلے ٹیم کو جوائن کرے گا تو وہ کیسے ریزلٹ پروڈیوس کر سکتا ہے.
شہباز احمد سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ پاکستانی ہاکی ٹیم اس پستی سے دوبارہ اٹھ سکے گی؟ کیا اس میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے؟
میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ہاکی ختم ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی. اب اگر آج بھی ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کریں
करें तो विद इन टू ईयर हम वापस आ सकते हैं। मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता रहा गुमदे पाकिस्तान से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, कि ये लोग मुल्क की हॉकी को लूटने के लिए आए हैं। क्योंकि आप देखें, ये जो इंडिया की स्टेटमेंट आई थी कि इंडियन फेडरेशन हमें पैसा देने के लिए तैयार है, वो भी दिलाई गई। कभी आपने पूरी दुनिया में देखा है किसी टीम ने, किसी लड़के ने, सारों के सारों ने रिटायरमेंट अनाउंस की हो? जब आसफ बाजवा वर्ल्ड कप पे टीम लेके गया तो आके इन्होंने नया प्रोपेगंडा कर दिया, जी पूरी पाकिस्तान टीम ने इस्तीफा दे दिया, हमने उनको कहा वापस आ जाए, ये करें वो करें। अभी पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन टीम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, हमें अलाउंसेज नहीं मिले। भाई अलाउंसेस के लिए तो करोड़ों अरबों रुपया नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ इतना नेगेटिव प्रोपेगंडा किया गया चीजों के लिए कि लड़के जो हैं वो अब उनके अंदर स्पिरिट खत्म हो गई है। जिस तरह फेडरेशन मजे लूट रही है, जॉय राइड पे है, इसी तरह लड़कों के अंदर भी वही साइकी डेवलप हो गई है। वो कहते हैं कि सिर्फ हमने नेशनल टीम ज्वाइन करनी है और हमने प्रोफेशनल हॉकी खेलने के लिए किसी दूसरे मुल्क चले जाना है, वहां से हमने पैसा कमाना है, क्योंकि ना फेडरेशन चाहती है हम जीते, फिर हम खुद क्यों इसलिए खेलें कि हमारी टीम जीते।
टेनिस कोर्ट में खिलाड़ियों का गुर्राना, जी हाँ, आजकल ये सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है कि ये है क्या। शफी नकई जामई ने अपने मखसूस अंदाजे बयां के साथ इस पूरे मामले पर नजर डाली है।
ये आवाज जो आप सुन रहे हैं ये टेनिस के खिलाड़ी मारिया शरपोवा की है कि जो जितना जोरदार शॉट खेलें उतनी ही जोर के साथ चिल्लाती और गुर्राती भी हैं। विंबलडन के इस मैच के बाद जब मारिया शरपोवा से पूछा गया कि गुर्राने की कोई खास वजह, तो खातून ने गुर्राए बगैर लेकिन घूर के देखा और कहा भी तो ये कि न तो ये नया सवाल है और न ही इसके जवाब में कुछ कहने की जरूरत है, लो कर लो कमाई और करो इस तरह के सवाल। वैसे मैच के दौरान खिलाड़ियों का शॉट्स खेलते हुए फूं फा हूं हां गुर्राना और आवाजें निकालना ये कोई नई बात नहीं कि जिस पर हैरान हुआ जाए। अक्सर खिलाड़ियों की ये आदत होती है कि जब वो भरपूर कुव्वत के साथ शॉट्स खेलते हैं तो उनका जोश उन्हें इस तरह गुर्राने और आवाजें निकालने पर मजबूर करता है और अहम पॉइंट जीतने पर हवाई घुसा या मुक्का भी लहराया जाता है। लेकिन इन दिनों शॉट्स खेलते हुए गुर्राने और फूं फां करने वाले खिलाड़ियों पर सबकी नजरें। मारिया शरपोवा ने तो कन्नी काट ली, वो तो पतली गली से निकल ली, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बेलारूस की विक्टोरिया अजरेंका को इसका जवाब देना पड़ा, लेकिन बड़ी नाक भौं चढ़ा कर दिया जवाब।
गाइस ग्रंट, आई वाज प्रैक्टिसिंग नेक्स्ट टू नडाल एंड ही ग्रंट्स लाउडर देन मी एंड नोबडी नोटिस्ड दैट। इज दैट अ प्रॉब्लम?
सुना आपने, विक्टोरिया अजरेंका कह रही है कि आप सब लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़ते हैं, क्या आपको राफेल नडाल खेलते हुए नजर नहीं आते? वो मुझसे ज्यादा जोर से आवाजें निकालते हैं, गुर्राते हैं, उनसे तो कोई पूछता नहीं। मैं एक दिन उनके करीब प्रैक्टिस कर रही थी और मैंने देखा कि वो मुझसे ज्यादा जोर से गुर्रा रहे थे, लेकिन उन पर तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन क्या ये टेनिस के लिए कोई मसला है? ऐसा तो हर खेल में होता है ना। मेरा ख्याल है अब इसे ताक में रख दें, इसलिए कोई मसला है ही नहीं है। तो ये था अजरेंका का जवाब। हो गई तसल्ली, आ गया चैन। विंबलडन के दौरान अब ये बहस भी चल पड़ी है कि क्या खवातीन खिलाड़ियों के साथ वाकईतन इम्तियाजी सलूक होता है। इस बहस को कैरोलिन वोज़निआक के उस बयान से हवा मिली है जिसमें उन्होंने कहा कि मर्द खिलाड़ियों को विंबलडन में ज्यादा अहमियत दी जाती है और खवातीन खिलाड़ियों को बहुत कम मौके मैसर आते हैं कि वो सेंटर कोर्ट और कोर्ट नंबर एक पर खेल सकें। यानी मर्द खिलाड़ियों के मुकाबले में खवातीन खिलाड़ियों के इन अहम कोर्ट्स पर मैचेस बराए नाम रखे जाते हैं, हालांकि तमाशाइयों के बड़ी तादाद के सामने खेलना खवातीन खिलाड़ियों का भी हक है। ओह अल्लाह, ये क्या कह दिया, डरे डरे अब इम्तियाजी सलूक करने वाले ऊपर वाले के अजाब से डरे।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को हरारे में होने वाली तीन कौमी वन डे क्रिकेट सीरीज में शिरकत की तस्दीक कर दी है। ये सीरीज वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान डेविस कप जोन ग्रुप टू का दूसरा राउंड मैच मंगल के रोज से जकार्ता में शुरू हो रहा है। जापान विमेन फुटबॉल टीम विमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल का अपना इजाज़ बरकरार न रख सकी और कैनेडा में होने वाले टूर्नामेंट फाइनल में अमरीका से 5-2 हार गई। स्पेशल ओलंपिक गेम्स इस माह की 25 तारीख से लॉस एंजलिस में मुनक्किद की जाएंगी।
इसी के साथ अब अब्दुर्रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
हफ्तेवार खेलों का प्रोग्राम खेल के मैदान से आपने सुना और आपको ये बता दें चलते चलते कि हॉलीवुड के मशहूर अदाकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। तफसील के लिए bbcurdu.com। سربین اختتام کو پہنچا. سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے نک جونز اور اسرار الحق نے. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی جانب سے اگلے برس پاکستان میں منعقد ہونے والے ساک سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت قبول کر لی ہے. بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ میمن سنگھ شہر میں واقع فیکٹری میں بھگدڑ کے دوران 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یونان کے ارکان پارلیمان تیسری بار مالی امداد حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے ووٹنگ کریں گے. تھائی لینڈ نے 100 سے زیادہ نسلی اویغور افراد کو واپس چین بھیجنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی قانون کے مطابق عمل کیا. ایک فرانسیسی پائلٹ برقی الیکٹرک طیارے میں ایک گھنٹے کے اندر اندر انگلش چینل کو عبور کر کے ہوا بازی کی تاریخ رقم کرنے والے ہیں. اور مصر سے تعلق رکھنے والے ہالی ووڈ سٹار عمر شریف قاہرہ کے ایک اسپتال میں دل کا دورہ پڑنے کے سبب انتقال کر گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.